الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما أعلن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اواخر کے مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا اور گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں آیت نمبر 193 پر کچھ گفتگو کی گئی، آج آیت نمبر 194 پر ہم مفسرین کی آراء کو ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے شاہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یہ ایک بہت بنیادی آیت ہے عقیدے کی وضاحت اور سمجھنے کے لیے۔ ارشاد ہوا کہ اے کفار، اے مشرکین، کہ بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بندے ہیں تمہاری طرح تو پکارو انہیں، پس چاہے کہ قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو، یعنی یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کے ایک فاسد نظریے کو رد کیا گیا، اور ہم گزشتہ کئی جمعے سے ان مورتیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی عبادت مشرکین کیا کرتے تھے۔ ان مورتیوں کی حیثیت کیا تھی، وہ کب آئی، عرب میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مشرکین عرب جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کی حیثیت کیا تھی، اور اس اعتراض کی ہم نے قلی کھلی کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے صالحین تھے اور کفار مشرکین نے انہیں ان کی مورتیاں بنائی شروع کی، لہذا اس سے لازم آیا کہ اللہ کے ولیوں کی تعظیم معاذ اللہ شرک کی طرف لے جائے۔ تو اس فضول، اس بوکس اور اس بےہدا بات کا ہم نے مسلسل کئی درس قرآن کے اندر رد کیا، اور نجدیوں نے جس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی تھی اس کی تشریح ہم نے متعدد محدثین سے عرض کی ہے کہ سیدنا امام بخاری کو وہاں تسامو لاحق ہوا، اور پہلی بات وہ روایت مرفوع حضور کا قول بھی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تھا، جبکہ نجدیوں کے نزدیک خود صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا، اور وہ تھا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، اور وہ سندن بھی درست نہیں تھا، سند کے اعتبار سے بھی روایت قبول سے ساقط ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی اس پر شدید قسم کے اشکالات ہیں، نہ روایتاً وہ درست ہے اور نہ درایتاً درست ہے۔ لہذا اب بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اور یہ جو بتوں کے نام ہیں یعوس، یعوق، نصر، وداع، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ روایت بھی من گھڑت ہے، یہ بھی آپ سن لیجیے۔ اس کو ابن اساکر نے نقل کیا ہے، اور ابن اساکر نے اس کی لمبی سندوں کو لیا ہے، لیکن ائمہ جراح و تعدیل نے اس کی بخکنی کی ہے، اور اس کی ایک ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے کہ اس میں تقریباً جتنے راوی ہیں اس میں سے اکثر راوی پر وضع حدیث کا الزام ہے، یعنی حدیثوں کو گڑنے کا، لہذا وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ساقط الاعتبار اور متن کے اعتبار سے بھی ساقط الاعتبار ہے۔ آج موضوع کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں، اور جو بات سمجھانی تھی اس کا دوسرا پہلو کہ حضرات اولیاء کاملین کی تعظیم عین دین ہے، توحید کے قریب لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہے حضرات اولیاء کاملین کی محبت۔ اولیاء میں خود نبی پاک بھی داخل ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی داخل ہیں، حضرات اہل بیت بھی داخل ہیں، تو لہذا وہ تعظیم کے سارے طریقے جو صحیح روایتوں میں موجود ہیں وہ تعظیم ہی پر دلالت کرتے ہیں، تو لہذا ایسی روایت جو سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں تھی، اور متن کے اعتبار سے بھی، جو حضرت امام راضی کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ وہ بت طوفان نوح کے پاس بج کیسے گئے، اور اس کے بعد وہ عرب کے اندر منتقل کیسے ہو گئے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا، بچنے والی وہ چیزیں تھیں جسے کشتی نوح میں سوار کر لیا گیا، تو اب یہ کشتی نوح میں آئے کیسے؟ کیا حضرت نوح نے اس کو خود رکھا ہے؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، بتوں کو بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اب آگے جو روایت آ رہی ہے اس میں دو لفظ ہے، ایک من دون اللہ اور ایک تدعونا، یہ دو قرآن کریم کی ایسے طریقے ہیں کہ جس پر چھوٹا سا طالب علم بھی اگر غور کرے تو اس کے اصل معنی کو جان لیتا ہے، اس کے سیاق و سباق، خطاب کس سے ہو رہا ہے، کن لوگوں کے قول کی حکایت کی جا رہی ہے، کن کی بات کی جا رہی ہے، تو ایک مبتدی طالب علم بھی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، لیکن کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے ان آیتوں کو بنیاد بنا کر اس کو حضرات اولیاء پر چسپا کیا، انبیاء پر چسپا کیا۔ اس آیت کے تحت مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا، لوگوں کو برا لگتا ہے، تو میں نے کوئی تحقیق بھی سنا نا تھوڑی، جو کتابوں کو بانٹ رہے ہیں، اس آیت کے تحت کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اس معنی کو مطلق کیا کہ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کہ جو ان کی طرح انسان ہے، پھر نیچے اس نے لکھا کہ وہ جیسے غوث اعظم ہے، لکھا نام لکھا نیچے، جیسے داتا علی حجویری ہے، ان کو یہ پکارتے ہیں تو یہ شرک کے قدیم کی نظیر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حسین احمد محنتی صاحب جن کو فالو کرتے ہیں نا، ابو العلیٰ مودودی، یہ ان کے امام نے تفہیم القرآن میں یہ من گھڑت تفسیر کر کے امت کو لڑوایا، اور اس آیت کریمہ کو لکھا، اور یہ پرانا طریقہ ہے کہ من دون اللہ سے اولیاء مراد لیا، اور عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس آیت کے تحت مفسرین کو پڑھ لیتے، اس آیت کے تحت صحیح بخاری کو پڑھ لیتے، کیونکہ آپ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو ترجمے سے پہلے دیکھے تو صحیح، یہاں پر اللہ بتوں کو بندہ فرما رہا ہے، عباد امثالکم، جن کو تم پکار رہے ہو، اور یہاں پر تدعونا کا معنی پکارنا بھی غلط ہے، وہاں معنی عبادت کرنے کا ہے، عبادت اور ہے، پکارنا اور ہے، ندا اور ہے، عبادت اور ہے، اور پھر آگے قرینہ من دون اللہ موجود ہے، جو اللہ کے دشمنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور عباد من سالکم کہ جن کو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یا ان کا معنی لے لیں جن کی طرف پکارتے ہیں, عباد من سالکم یہ تمہاری طرح بندے ہیں. تو اب بتوں کو بندہ کہا گیا, آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن عبث اور بیکار اور لچر کلام نہیں کرتا. تو بتوں کو مورتیوں کو بندہ کہا گیا, بندے تو زندے کو کہتے ہیں جس میں حس موجود ہوتی ہے جس میں حیات موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے تحت کم سے کم اتنی زحمت گوارا کی جاتی کہ دیکھ لیا جاتا کہ یہاں پر بتوں کو عباد کیوں کہا گیا. لیکن اس کی منمانی تفسیر کر کے عباد سے اولیاء مراد لیے, امثالکم کہ وہ تمہاری طرح بندے ہیں تمہاری طرح انسان ہے جن کی مزاروں پر تم جا رہے ہو جن کو تم پکار رہے ہو, وہ غوث اعظم ہو داتا لے دیا جی, وہ تمہاری طرح ہے. تو یہ من غلط فلسفہ بنا کر امت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے دن رہے تو انشاءاللہ میں من دون اللہ کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کروں گا. آج صرف ہم تدعونا کے معنی پر بحث کرتے ہیں اور اس کے اصل صورت کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. تدعونا کا معنی قرآن میں ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر آیا ہے. تدعونا یدعونا دعا دعا اس قسم کے مختلف سیرے قرآن کے اندر مستعمل ہوئے ہیں لیکن ہر جگہ پر اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو دیکھ کر کہ یہ یدعونا کا معنی پکارنا کرنا یا عبادت کرنا ہے تو جس کے لیے جو اس کا فائل بن رہا ہے جس کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے وہ کون ہے, مومنین ہے مشرک ہیں؟ مومنین سے کہا جا رہا ہے, مشرکین کی قول کی حکایت کی جا رہی ہے. جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ حضرات انبیاء ہیں یا بت ہیں کہ معنی کو پکار کی طرف لیں یا عبادت کی طرف لیں, یہ قرآن کا وہ سلیقہ اور طریقہ ہے جس کو چھوٹا سا بھی طالب علم اگر غور کرے تو لے کر چلے. لیکن ان حضرات کی پوری بنیاد ان کے پورے مذہب کی بنیاد انہی آیتوں کے اوپر ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ من دون اللہ تدعون من دون اللہ تدعون من دون اللہ, اور اللہ کی قسم خدا کے قرآن کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا کہ قرآن کی آیتیں آپس میں لڑ گئیں اور اپنے مطلب کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اہل سنت مشرک ہے, صرف اس بات کو ثابت کرنے. اور یہ اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے ہیں, یا غوث کہتے ہیں, لہذا ان آیتوں سے ان کی نفی ہوگی. اور حالانکہ اس کے تحت ایک دو نہیں امت کا تسلسل اگر اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اس کے کیا معنی کیے ہیں, اگر مفسرین کو چھوڑ بھی لیں کہ ان کی تفسیر نہ دیکھیں تب بھی اس معنی کو پکارنے کے معنی میں کرنے سے قرآن کی آپس کی کئی آیتیں لڑ جاتی ہیں اور اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس پر مختصر چند گفتگو علمی اور تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کی جائے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, یہ من دون اللہ ایک باقاعدہ ایک بڑا قرینہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے اولیاء انبیاء کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. دون کا معنی نیچے سامنے گزرے ہوئے گرے ہوئے, اس معنی میں یہ کبھی حضرات انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا, کبھی ان کے ذرات مقدسہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ استعمال ہمیشہ ہوا ہی مشرکین کے لیے اور بتوں کے لیے. قرآن کا یہ سلیقہ ہے. اس آیت کا مزداق انبیاء کو کرنا یہ خارجیت ہے. اور اس پر میں ایک حدیث رسول حدیث موقوف پڑھنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر ہے. امام بخاری بہت متسلب سنی امام تھے, انہوں نے اپنی بخاری شریف کو ختم ہی خوارج کی حدیث پر کیا ہے. یہ تو بعد حصول برکت کے لیے امام بخاری کی بخاری اب اٹھائیں جب بخاری شریف ختم ہو رہی ہے تو آخری حدیث امام بخاری نے اس فرقے کے بارے میں نقل کی ہے کہ قوم آئے گی جو زبان سے قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. وہ ایمان سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کے تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے. یمرق من الدین کما یمرقون السہم من الرمیہ, یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا ویقرؤون القرآن لا یجاوزون علی احناظہم, وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. صحابہ نے پوچھا ما سینا ہوں یا رسول اللہ, حضور اس قوم کی علامت کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تخلیق, وہ گنجے ہوں گے, سر منڈے ہوئے ہوں گے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, درجنوں جگہ پر یہ روایت موجود ہے. یہ تو بعد میں امام بخاری نے صرف حصول برکت کے لیے لائی ہے کہ کلمتان حبیبتان, اس کو ایک برکت کے لیے, لیکن اصل جس پر کتاب ختم کر رہے ہیں وہ خارجیت کے رد پر وہ روایت ہے. اور یہ جو حضور نے اشارہ فرمایا کہ وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ, قرآن کثرت سے پڑھیں گے, لا يُجَاوِزُونَ عَلَى حِنَاظِهِمْ, علامت قیامت, صرف یہ بھی تو علامت قیامت میں سے ہے, اس کو کیوں بیان کیا جاتا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے حاشیے پر علامہ عینی اور علامہ کرمانی کی وضاحت موجود ہے اور تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حلق سے نیچے اترنے کی مراد یہ ہے کہ قرآن کی منمانی تفسیر کریں گے, قرآن کی مراد کو مسخ کریں گے, اس کے حسل اصل معنی تک بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. یعنی قرآن زبان پر تو ہوگا لیکن حلق سے نیچے اتر کر دل کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی کو تبدیل کریں گے. اور اسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحیح بخاری, امام بخاری نے پورا چیپٹر تیار کیا ہے خوارج پر, وہ آپ اردو ترجمے کے ساتھ بھی اگر پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ اس دور کی جنگ کا باب کہاں سے کھلا ہے اور کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خوارج کا جو باب باندھا امام بخاری نے کتاب الجہاد اور مغازی کے ساتھ, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی چیز کو ذکر فرمایا. فرمایا کان یراہم شرار خلق اللہ تعالی, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, توجہ سے اس روایت کو سنیے. فاروق اعظم کے صاحبزادے رسول اللہ کے عاشق صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر, جو اتباع و اطاعت و عشق میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ غازی یاد لکھتے ایک دفعہ یہ جا رہے ہیں اور اپنے امامے کو زبردستی انہوں نے ایک خاردار درخت کے اندر الجھایا اور کھینچا تو امامہ کھل گیا. تو شاگردوں نے کہا حضور یہ تو آپ سیدھا سیدھا بھی چلے جاتے, یا آپ نے زبردستی اپنی پگڑی کو اس خاردار وادی میں پھنسایا اور کھینچ کر کھلوا دیا, یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ میرے آقا ایک دفعہ یہاں سے گزر رہے تھے اور آپ کے اماموں کو بوسا اس خاردار وادی نے لیا تھا. تو یہ اس کی ایسی نظیر ہے. بخاری کتاب الحج کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے اور لوگوں کو بتاتے اس جگہ پر نماز پڑھو, اس جگہ پر نماز پڑھو, اس جگہ پر, خود بھی وہاں نماز پڑھتے. ایک جگہ تو ایسی آئی کہ قریب میں مسجد بنی ہوئی تھی, توجہ ہے, قریب میں مسجد بنی ہوئی تھی, اس مسجد میں نماز ادا نہ کی بلکہ نیچے اتر کر ایک گھاٹی میں نماز ادا کی. شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ فرما میں نے آقا کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ عشق و رسول اور اتباع کی وہ نظیریں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر, اگر گرا دی جائیں عمارتیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ جس طرح کہ ہمارے سنی جب جاتے ہیں حرم شریف تو وہاں بس والے کو 50 ریال 100 ریال بڑا بڑا کر دیتے ہیں کہ ہر زیارت ہمیں کرا, ہر زیارت ہمیں کرا. وہ کہتے کہ زیارت کے بس یہاں کھڑے ہو تو سب کو سلام کرو, بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا نہیں, یہ عقیدہ ہم نے گڑا نہیں ہے, یہ صحابہ سے لیا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سفر حج کا قصد ہے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمونت سے جس جگہ کو نسبت ہو چکی ہے اس کو صحابی رسول صحابی ہو کر اس سے تمسک کر کے امت کو عقیدہ دے رہا ہے کہ روئے زمین کو تمام مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, لیکن وہ جگہیں جس سے اللہ کے محبوبوں کا تعلق ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس سے لگ جانا یہ رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے اہل سنت تبرکات ان جگہوں کو تمسک کرتے ہیں, اور یہ من غلط بات نہیں ہے, جس کو اپنے بڑوں سے محبت نہ ہو یہ اس کے لیے بیماری ہے. الحمدللہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف سے راضی بھی ہیں, خوش بھی ہیں اور ان سے مطمئن بھی ہیں, لہذا ہم اپنے لیے کوئی جگہ تجویز نہیں کرتے. جن جگہوں کو ان کے قدموں سے نشان مل گیا, برکت مل گئی ہے, ہم اسی کو اپنے تمام نسبتوں پر ترجیح دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے عاشق رسول ہیں اور صحابی رسول ہیں, اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے خود بخاری شریف کے اندر ان کا خطبہ موجود ہے کتاب الخوارج کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے متعلق من دون اللہ یدعونا, اس معنی کو متعلق, کیونکہ یہ نئی بحث ہم شروع کر رہے ہیں, یہ حضرت اس لیے میں مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے حدیثیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو ریفرنس میں آپ کے سامنے دیتا ہوں آپ اس کو ذرا غور کر اکیلے میں غور بھی کریں اور اس کی تحقیق بھی کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے. آپ جائیں لائبریریوں کا سروے کریں اور نجدیت کی اور وہابیت کی جو ایک غلط رسم ہے کہ ان آیتوں کو اٹھا کر اولیاء پر چسپہ کرنا اور انبیاء پر چسپہ کر کے, آج جو یہ تحفہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا آیا ہے, یہ وہ نظریات جو مات ہے جن سے یہ جنے گئے ہیں, لہٰذا اگر اسی کو درست کر لیا جاتا تو آگے یہ بات نہ چلتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کہ میں اس کائنات میں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, اللہ کی مخلوق میں چند لوگوں کو انتہائی شریر اور بدترین تصور کرتا ہوں. شرار شریر کی جمع ہے اور ہے بھی بخاری شریف کی روایت, شرار شریر کی جمع ہے. فرمایا کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, اللہ کی خلق میں سب سے بدترین اور شریر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں. پوچھا گیا وہ شریر اور بدترین لوگ کون ہیں, ان کی شرارت کیا ہے؟ کیا وہ لوگوں سے موبائل چھین رہے ہوں گے؟ کیا ان کے پرس چھین رہے ہوں گے؟ ان کے گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہوں گے؟ وہ کون سی شریر ہے جن سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا انطلقوا الى آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوا حال المؤمنین, کہ وہ شریر لوگ وہ ہیں کہ جو آیت اللہ کفار کے متعلق اتارتا ہے اس کو وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. اس سے بڑی بات اب کوئی ہو سکتی؟ اس کے خلاف کوئی ایک روایت نہیں لا سکتا. یہ بخاری شریف کی کتنی واضح بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ انطلقوا الى آیت نزل فی الکفار، یعنی چلائی گئی ہے، لائی گئی ہے وہ آیتیں مشرکین بتوں کفار کے عقیدے کی مذمت میں، یہ ظالم کرتے کیا ہیں، فجعلوها للمؤمنین، اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. اور میں اس فورم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تفہیم القرآن ابو العلا مودودی کو اٹھا کر دیکھیں، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہا عباد امثالکم سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی مراد ہے، داتا گنج علی بخش علی حجویری مراد ہے، بابا فرید مراد ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جن کو خون پلا کر تم الیکشن میں کھڑا کر رہے ہو ان کے نظریات دیکھو، یہ قومیں جو کھڑی ہو رہی ہیں تمہارے سامنے جو آ رہی ہے، چاہے دفاع پاکستان کا نام لے کہ اور نام لے، ان کو دشمنی کسی شے سے نہیں ہے، دشمنی مزارات سے ہے، دشمنی اولیاء سے ہے اور ان کے متبعین سے ہے، اور یہی چیز عرب کے اندر چلی ہے. تو لہذا آج دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عوام کے سامنے اس حقیقتوں کو واشگاف الفاظ میں واضح کیا جائے، اور دین میں متحد ہونے والی چیز اولیاء کی تعظیم ہے، اس کے قرینے کو واضح کیا جائے، اور قرآن کی آیتوں کو مس یوز کرنا اور اس کے ترجمے کو بدلنا اور اس کی رائے کو تبدیل کرنا، اس سے عوام کو آج واقف کرانا، یہ اس وقت علماء اور زعماء دین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ آج کل لوگوں پر ایک خبط سوار ہو گیا ہے، خبطی ہو گئے لوگ، جبکہ فضائل کی بات ہے، قرآن کا درس دینا ہے فضیلت کی بات ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جو اس کی رائے کو بدلا جاتا ہے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ خبطی ہو گئے، ہر ایک نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا، آؤ ہم ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں، ہم یہ کر کے بتا رہے ہیں، ہم یہ کر کے بتا رہے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ ہر بندہ، عورت مرد، جوان بوڑھا، غلام آزاد، جاہل عالم، گرا ہوا آدمی، بڑا ہوا آدمی، ہر شخص قرآن کا درس دے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ میری رائے پر عمل کریں، اور جو ان کی رائے کو تسلیم نہ کرے تو صرف ان کی رائے کو رد کرنے کی بنا پر وہ فتویٰ دے گا، لو جی یہ تو قرآن کو نہیں مانتے. یہ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق یہ باتیں بتائی ہیں. تو لہذا جب یہ تین چار احادیث آپ سن چکے ہیں تو اس کے تناظر میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 کا بیان آپ سنیے، اور مختصر دو لفظوں میں گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یہاں پر دو سے تین لفظ آئے اس آیت میں جو قابل توجہ اور تشریح کے لائق ہیں. ایک تو تدعونا کا معنی کیا بنے گا، دعا یدعو کا معنی کیا بنے گا، تدعونا یدعونا دعا، اس کا معنی کیا بنے گا، ایک من دون اللہ سے مراد کون ہے، دو اور عباد امثالکم کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی، عباد امثالکم یہ تمہاری طرح ایک بندے ہیں. تو قرآن نے بتوں کو عباد کیوں کہا، عبد کیوں کہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا کوئی گنجلک، کوئی مبہم، کوئی پریشان کن، سمجھنے نہ آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے اس کے ایک ایک نہیں سینکڑوں معنی صحابہ سے بیان کر دیے ہیں، اور قرآن و سنت کو پڑھنے والا مقتدی قاری بھی، اور میں کہتا ہوں روز مرہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اور صرف اس پر ترجمہ کرنے والا شخص بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. اب آئیے اس وقت یہاں پر نہیں فرمایا کر ان الذین تدعون من دون اللہ، بالخصوص جب دون اللہ کے ساتھ تدعون آ جائے تو اس کا معنی پکارنے کے نہیں ہوتا، عبادت کی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یہ معنی وہ تخریب کاری ہے امت پر شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو یا غوث کہتے ہیں، کہ تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا کسی کو، اور قرآن نے کہہ دیا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے ہو، تو یہ تخریبی ترجمہ ہے. اور تحقیق کی ترجمہ جو تمام مفسرین نے کیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا، تمام امت نے کیا اور تمام تفاسیر میں موجود ہے، وہ یہ کہ من دون اللہ کے قرینے کو سامنے رکھ کر تدعونا کا معنی کیا بنا، کہ ان الذین تدعونا من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو. تو عبادت کرنا اور پکارنا کتنا بڑا فرق ہے، اس لیے کہ عبادت غیر خدا کی جائز نہیں، لیکن پکارنا غیر خدا کو جائز ہے. جیسے روزمرہ آپ پکارتے ہیں، اذانوں میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں آپ التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، یہ بھی حروف ندا ہے. پکارنے کے لیے حروف ندا پانچ ہیں، آیا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ جو ہے، اور یا، یہ پانچ ہے حروف ندا. آپ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ پکارنے کے لیے لفظ یا ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہے. ندا کسی کو پکار دینے کے لیے عربی گرامر کے اندر لفظ پانچ قسم کے استعمال ہوتے ہیں، آیا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ اور یا، یہ پانچ. جب پانچ استعمال ہوتے ہیں تو پانچوں کے قرینے الگ ہے. جب پانچوں پکارنے کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو آپ قریب سے پکارتے ہیں، کسی کو دور سے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے پکار کے لیے لفظ کامن ہونا چاہیے کہ قریب اور بعید. اس کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوئی ہے، آیا اور حیا جو دور ہو اس کے لیے ندا کرنے کے لیے، یا ایھا الذین، آیا حیا اس کے لیے استعمال ہوا ایک. اور دوسرا جو ہے حمزہ مفتوحہ، اس کو بھی علماء نے بعید ہی کے لیے مستعمل زیادہ کیا. اور یا جو ہے، یا جیسے یا رسول اللہ میں، یا اللہ میں، اس کو عام رکھا ہے. لنداء القریب والبعید، کوئی قریب ہو اس کو بھی آپ یا کہہ سکتے ہیں، کوئی دور ہو اس کو بھی آپ یا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ پانچواں جو آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں، ایو السلام علیک ایوہ النبی، یہ ایو حروف ندا ہے، اور یہ دور کے لیے نہیں، یہ خاص وہاں استعمال ہوتا ہے جو ذات بالکل قریب ہو، بالکل قریب ہو. تو یہ حرف ندا ایو جو ہے، یہ بھی ندا کے لیے. اگر یہاں پر یہ معنی کیا جائے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، تو ہم نماز میں تو خود خدا نے پکارنے کا حکم دیا، اور صرف تدعون کا معنی پکارنے کے معنی میں لیا جائے اور کہا جائے صرف پکارنا ہی شرک ہے، تو سورہ نوح 29 پارے میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے. اللہ نے اس قول کی حکایت فرمائی ہے واحد متکلم کے ساتھ کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کو دعا کرتا ہوں، پکارتا ہوں. اگر پکارنا، ندا کرنا مطلقاً شرک تھا تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر تدعونا کا معنی پکارنے سے کرنے سے ساری امت کی تکفیر کر دی جائے، تو یہ صیغہ تو خود واحد متکلم کا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. یہاں تدعونا ہے، وہی دا یادو کا مغز وہاں پر لایا گیا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں اپنی قوم کو صبح شام دعا ندا کرتا رہتا ہوں، تو کیا اس کو بھی شرک کہا جائے گا؟ نہیں. تو پتا چلا کہ دعا یدعو کا معنی کہاں پکارنے کے لیے آئے گا، کہاں عبادت کے لیے آئے گا. سب سے پہلے اس قرینے کے متعین قرآن خود کرتا ہے سیاق و سباق، اور دوسرا اس کے بعد مفسرین کرتے ہیں. لہذا اسی طرح قرآن مجید نے جو اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تدعونا کا معنی اگر پکارنے کے لیے لیا جائے، تو قرآن نے خود فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعا بعضکم بعضا، فرمایا کہ میرے حبیب کو اس طرح دعا نہ کرو. دیکھیں لفظ سورہ نور میں موجود ہے. اگر صرف دعا کا معنی پکارنے کے ہوتا اور یہ کسی غیر کے لیے استعمال شرک ہوتا، تو یہ خدا نے خود فرمایا کہ میرے حبیب کو دعا کرو، ندا کرو. لیکن کیسے ندا کرو؟ ایسی ندا نہ ہو جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے، ارے غیرے کے لیے کرتے ہو. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو پکارنے کو عام نہ بنا دینا، کا دعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو ندا کرتے ہو. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کیسے رسول کو پکارے. فرمایا بھائی کہہ کرنا پکارنا، چچا کہہ کرنا پکارنا، برادری والا کہہ کرنا پکارنا، پھر کیسے پکارنا؟ فرمایا یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا. تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس درس میں وہ یہ ہے کہ دعا یدعو اور تدعونا یدعونا، اس کا معنی عبادت کے لیے کب ہوگا اور اس کا معنی پکارنے کے لیے کب ہوگا؟ تو یہ عبادت کے لیے جب ہوگا. آسان سی بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ تمام متقدمین مفسرین لکھا ہے کہ دعا یدعو کا معنی شرک کے معنی میں اور عبادت کے معنی میں جب ہوگا کہ جب اس کا فاعل خود کفار مشرکین ہو، جب پکارنے والے مشرکین ہوں اور ان کے لیے دعا یدعو استعمال ہو، تو وہاں پر معنی عبادت کے ہوگا. اور جب دعا کرنے والے، پکارنے والے مومنین ہوں، تو وہاں معنی عبادت کے نہیں ہوگا بلکہ محض ندا کے ہوگا. جس طرح مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اے رسول کو دعا کرنے والوں، اے رسول کو ندا کرنے والوں، تو یہاں پر ندا کرنے والے اہل ایمان تھے. تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ لا تجعلوا دعاء، اے رسول کی عبادت کرنے والوں، نہیں. لا تجعلوا دعاء، کیونکہ پکارنے والے مومنین تھے، تو معنی بنا کہ رسول کو ندا کرنے والے. لیکن جب دعا یدعو کا فاعل مشرک بنے گا، تو وہاں معنی اس کا پکارنے کے نہیں ہوگا، عبادت کے ہوگا. اور یہاں پر قرآن جس قول کی حکایت کر رہا ہے وہ مشرکین کی کر رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اب یہ معنی غلط ہوگا کہ کیا جائے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، غلط کیوں؟ اس لیے کہ پکارنے والا مومن نہیں مشرک ہے، تو جب پکارنے والا مشرک ہوگا تو معنی پکارنے کا نہیں عبادت کا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بولیے عبادت کرتے ہیں، خدا کی قسم اس معنی کو اگر متعین کر لیا جائے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو الجھاؤ اور جو کنفیوژن پیش کی جاتی ہے ان تمام کا قلعہ کواں ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دعا یدعو کا فاعل اگر مشرک ہو تو اس کا معنی ہوگا عبادت کرنا، اور اگر مومن ہو تو اس کا معنی ہوگا ندا کرنا، جس طرح کہ آپ نماز میں کرتے ہیں ایہا النبی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح کرتے ہوئے جب آگا اللہ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی اور اپنی غلامی اور اپنی عبودیت کا ثبوت دیتے جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، اے پیارے نبی مکرم آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ تو یہاں پر ایو یا سے زیادہ اہم ہے، یا رسول اللہ کے اندر وہ معنی اتنا اہم نہیں جتنا ایو کے اندر ہے، اس لیے کہ یا تو پھر بھی عام ہے اور ایو تو آخر خاص کے لیے، اس لیے تمام مفسرین نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، تمام محدثین نے، علامہ عینی نے لکھا، علامہ ابن حجر السقلانی نے لکھا، فرمایا یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اچانک کیسے حضور پر سلام کی بات آ گئی، تو امام غزالی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءن پڑھتا ہے، قصدن پڑھتا ہے، ارادتن پڑھتا ہے، اور جب یہ پڑھتا التحیات للہ ہے، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتوں کا مستحق صرف جو ہے اے اللہ رب العالمین تو ہے، تمام پاکیزہ جملوں کا مستحق تو ہے، اتنے میں اس عابد کی نظر پڑتی ہے کہ اللہ کے حریم ناز میں اس کے محبوب جلوگر ہیں، تو فوراً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محبوب مکرم کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی، ہو اے اللہ کے قرب میں موجود پیارے نبی آپ کی بارگاہ میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نماز کا تسلسل ہے، تو میرے دوستو یہ وہ نماز کا تسلسل، اس لیے کہ نماز جب پڑھی جائے تو ارادے سے پڑھی جائے، انشاءن پڑھی جائے۔ بعض دوستوں کا یہ کہنا کہ یہ تو معراج کا واقعہ تھا اس لیے نقل ہوتی ہے، تو عقل مندوں کو صرف یہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکایت نہیں ہے، انشاء ہے، قرآن میں نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، تو بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں قصدن انشاء ان، کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ نہیں حکایت، یہ تو پہلوں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو لہذا نیت یہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو میں تو نماز میں کھڑے ہو کے صرف ان کی حکایت کر رہا ہوں، تو نماز حکایت کا نام نہیں ہے، انشاء کا نام ہے قصدن، کہ اپنے ارادے سے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، تو لہذا السلام علیک ایہا النبی یہ حکایت نہیں ہے، انشاء ہے، اس وقت نبی کے نور کو اپنے قریب موجود جانے اور اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں قریب جان کر کہے السلام علیک ایہا نبی، اے پیارے محبوب غیب کی خبریں بتانے والے نبی آپ کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں معانی اور مفاہیم قرآن کے لیے ہمارے سینے کو کشادہ فرمائے اور سواد اعظم کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق محمد فرمائے۔ سواد اعظم نے جس طریق پر قرآن کا فہم حاصل کیا، اللہ رب العالمین ان کی خدمات دینیہ کی برکت سے ہمیں بھی قرآن سے چاشنی، محبت، تعلق، اس پر عمل اور اس کا کامل فہم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔